السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
پاک افغان سرحد کی مرکزی گزرگاہوں پر جدید ٹرمینلز کی تعمیر، اس سے تجارت کا عمل سہل ہوگا، تاجر برادری کے ایک نمائندے کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
ایران کے صدر حسن روحانی کی 2 روزہ دورے پر اسلام آباد آمد، پاکستانی قیادت سے ملاقاتوں میں تجارت کے فروغ سمیت دیگر 2 طرفہ امور پر بات چیت۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
پاکستان میں جاسوسی کے الزام میں گرفتار شخص کا بھارتی حکومت یا خفیہ ایجنسی سے کوئی تعلق نہیں، بھارت کا دعویٰ۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
راہ کی مبینہ مداخلت پر بھارتی ہائی کمشنر کی وزارت خارجہ طلبی، پاکستان کا احتجاج۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، امریکی وزیر دفاع نے پینٹاگن میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران داعش کے ایک اعلی لیڈر کی ہلاکت کے بارے میں بتایا ہے۔ مزید تفصیلات کچھ دیر بعد۔ اور دنیا بھر میں مسیحی آج گڈ فرائیڈے منا رہے ہیں، اس موقع پر یروشلم میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے۔ بیلجیم کے وکیل استغاثہ نے کہا ہے کہ برسلز میں انسداد دہشت گردی آپریشن میں 3 لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جمعرات کو دہشت گردی کی منصوبہ بندی کے الزام میں ایک فرانسیسی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ایران کے صدر حسن روحانی 2 روزہ دورے پر پاکستان میں ہیں۔ صدر منتخب ہونے کے بعد یہ ان کا اپنے ہمسایہ ملک کا پہلا دورہ ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ان کے اس دورے میں 2 طرفہ تجارت بڑھانے اور طویل عرصے سے التوا میں پڑے ہوئے گیس پائپ لائن منصوبے پر بات چیت ہوگی۔ اسلام آباد سے مزید تفصیلات کے ساتھ محمد اشتیاق۔
ایران کے صدر حسن روحانی 2 روزہ سرکاری دورے پر جمعے کو پاکستان پہنچے، جہاں اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر وزیر اعظم نواز شریف نے دیگر اعلی حکام کے ہمراہ مہمان صدر کا خود استقبال کیا۔ 2013 میں منصب صدارت سنبھالنے کے بعد یہ حسن روحانی کا پاکستان کا پہلا دورہ ہے۔ اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے سے متعلق 6 عالمی طاقتوں سے معاہدے کے بعد ایرانی صدر کے اس دورے کو خاصا اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کاروباری برادری کا کہنا ہے کہ عالمی طاقتوں سے معاہدے کے بعد ایران پر عائد تعزیرات ختم ہونے سے اب دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ کے بہت امکانات ہیں۔ ایرانی صدر کے ہمراہ پاکستان آنے والے وفد میں ایران چیمبر آف کامرس کے سربراہ سمیت ایک اعلیٰ سطحی تجارتی وفد بھی پاکستان آیا ہے۔ پاکستان سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمین مفتاح اسماعیل نے جمعے کو اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ حالیہ ہفتوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی روابط میں اضافہ ہوا ہے۔
ڈاکٹر روحانی صاحب پاکستان تشریف لائیں تو اس سے بھی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایران پاکستان کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا بزنس ڈیلیگیشن آیا ہے۔ یہ جو فیڈریشن کے صدر ہیں، یہ پہلے بھی پاکستان آ چکے ہیں، ان کے ایڈوائزر میں خاص طور سے 3rd مرتبہ آ رہے ہیں 2 ہفتے میں پاکستان۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آبویسلی ہم بھی ایران کو بڑی ترجیح دیتے ہیں اور بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔
دونوں جانب کے عہدیدار آنے والے مہینوں اور سالوں میں 2 طرفہ تجارت میں تیزی سے اضافے کی توقع کر رہے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان اس وقت تجارت کا حجم $25 کروڑ ہے، لیکن دونوں ہی ملک آئندہ 5 سالوں میں باہمی تجارت کو $5 ارب سالانہ تک بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ پاکستانی قیادت سے ملاقاتوں میں 2 طرفہ تجارت کو بڑھانے پر بات چیت کے علاوہ توقع ہے کہ ایران سے گیس درآمد کرنے کے منصوبے کی جلد تکمیل پر بھی غور کیا جائے گا۔ $ اربوں مالیت کے اس مجوزہ منصوبے کے تحت ایران کے جنوب میں پارس گیس فیلڈ کے ذخائر سے پاکستان کو قدرتی گیس برآمد کی جانی ہے، لیکن ایران پر عالمی تعزیرات کے باعث اس منصوبے پر ماضی میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ ایران نے اپنی سرحد تک پائپ لائن بچھانے کا کام مکمل کر لیا ہے، تاہم پاکستان کی جانب ابھی یہ کام ہونا باقی ہے۔ ایران کے صدر کے اس دورے کے دوران 2 طرفہ تعلقات کے علاوہ علاقائی معاملات بشمول افغانستان کے مصالحتی عمل پر بھی بات چیت متوقع ہے۔ بعض مبصرین سعودی عرب اور ایران سے پاکستان کے تعلقات کے تناظر میں بھی حسن روحانی کے دورے کو اہم تصور کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات تناؤ کا شکار رہے ہیں، تاہم پاکستان کے ان دونوں ملکوں سے قریبی تعلقات ہیں۔ رواں سال وزیر اعظم نواز شریف نے ریاض اور تہران کا دورہ بھی کیا، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ میں کمی لانے کی کوشش تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے بھارت کے ہائی کمشنر کو وزارت خارجہ طلب کر کے ان سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایک عہدیدار کے پاکستان میں غیر قانونی داخلے اور تخریبی سرگرمیوں پر احتجاج کیا۔ را کے عہدیداروں کو بلوچستان میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستان اس صوبے میں ہونے والی دہشت گردی اور تخریب کاریوں میں بھارتی ایجنسیوں کے ملوث ہونے کا الزام لگاتا ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے جلیل اختر۔
پاکستان کی وزارت خارجہ نے اسلام آباد میں تعینات بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی پاکستان میں مبینہ کاروائیوں پر احتجاج کیا ہے۔ وزارت خارجہ سے جمعے کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے بھارتی ہائی کمشنر گوتم بمباوالے کو دفتر خارجہ طلب کر کے را کے ایک افسر کے پاکستان میں مبینہ طور پر غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے اور ان کے بلوچستان اور کراچی میں تقریبی کاروائیوں میں ملوث ہونے پر احتجاج ریکارڈ کروایا اور انہیں اس معاملے پر پاکستان کی تشویش سے بھی آگاہ کیا۔ واضح رہے کہ بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بھکٹی نے جمعرات کو ذرائع ابلاغ کو بتایا تھا کہ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را کے ایک حاضر سروس افسر کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا ہے۔ سرفراز بھکٹی کا کہنا تھا کہ را کے افسر کی گرفتاری سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بلوچستان میں حالات کی خرابی میں پڑوسی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی ملوث ہے۔ بلوچستان حکومت کے مطابق گرفتار کیے گئے بھارتی شہری سے تفتیش جاری ہے۔ پاکستان طویل عرصے سے بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را کے ملک میں مداخلت کا الزام عائد کرتا رہا ہے، تاہم بھارت کی طرف سے اس کی تردید کی جاتی رہی ہے۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس واقعے سے دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششوں کو دھچکا لگے گا۔
ظاہر ہے اس مضر اثرات تو ضرور ہوں گے اور پبلک اوپینین جو ہے اس سے بھی کافی متاثر ہوگی۔ کس منہ سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اچھے رشتے قائم کریں جب آپ کی یہ مطلب رویہ ہے انڈیا کا؟ تو میرے خیال میں اس میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی مشکلات بڑھیں گی انڈیا سے تعلقات کو بہتر کرنے میں، اور کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہے اس کا اثر کم ہو جائے گا، لیکن فی الحال میرے خیال میں کچھ ہفتوں تک تو یہ اثر رہے گا۔
یہ حالیہ پیش رفت ایسے وقت ہوئی جب گزشتہ ہفتے ہی پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کی بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد تعطل کے شکار دو طرفہ مذاکرات کی بحالی کا عندیہ دیا گیا تھا۔ یہ ملاقات جنوبی ایشیا کے ممالک کی تنظیم سار کے وزرائے خارجہ سطح کے نیپال میں ہونے والے اجلاس کے موقع پر ہوئی تھی، جس میں رواں برس پاکستان میں ہونے والے سارک سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو باضابطہ دعوت بھی دی گئی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ رواں ماہ کی 27 تاریخ کو پاکستان کی ایک تحقیقاتی ٹیم بھارت بھی جائے گی، جس کا مقصد بھارت کے شہر پٹھانکوٹ کے فضائی اڈے پر دہشت گرد حملے سے متعلق حقائق اکٹھے کرنا ہے۔ رواں سال جنوری میں پاک بھارت سرحد کے قریب واقع پٹھانکوٹ میں بھارتی فضائیہ کے اڈے پر دہشت گردوں کے حملے میں 7 بھارتی سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے، اور بھارت کا الزام ہے کہ حملے میں ملوث شدت پسند سرحد پار پاکستان سے آئے تھے اور ان کا تعلق العدم تنظیم جیش محمد سے تھا۔ بھارت کی طرف سے اس بارے میں فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر پاکستان نے اپنے ہاں متعدد گرفتاریاں بھی کیں اور مبینہ دہشت گردوں کے معاونین کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی حکومت نے پاکستان میں ایک بھارتی کی گرفتاری کی خبر کو تسلیم کیا ہے، لیکن اسلام آباد کے اس الزام کو مسترد کیا ہے کہ وہ مبینہ طور پر بھارت کے سراغ رساں ادارے کا عہدیدار ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے امور نے بتایا کہ گرفتار شخص نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی تھی اور اس کا بھارتی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارتی حکومت نے بحریہ کے ایک سابق اہلکار کی پاکستان میں گرفتاری کی تصدیق کی، لیکن اسلام آباد کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ گرفتار شدہ شخص بھارتی خفیہ ایجنسی را سے تعلق رکھتا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق وزارت خارجہ نے اس کی تردید کی کہ اس شخص کا تعلق را سے ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ بقول اس کے اس نے بحریہ سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارت کو کسی دوسرے ملک کے اندرونی امور میں مداخلت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور وہ اس بات میں قطعی طور پر یقین رکھتا ہے کہ ایک مستحکم اور پرامن پاکستان اس کے مفاد میں ہے۔ تاہم بھارت نے گرفتار شدہ شخص سے، جس کا نام کل یادو بھوشن بتایا جاتا ہے، ملاقات کی اجازت چاہی ہے۔ اس سے قبل پاکستان نے بھارتی سفیر گوتم بمباوالے کو طلب کر کے اس معاملے پر احتجاج درج کیا۔ خیال ہے کہ پاکستان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک بھارتی جاسوس کو گرفتار کیا ہے جس کا تعلق بھارت کی خفیہ ایجنسی را یعنی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ سے ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
امریکی فورسز نے داعش کے وزیر مالیات حاجی ایمان کو ہلاک کر دیا ہے. حاجی ایمان دہشت گرد گروپ کے خارجہ امور کا بھی ذمہ دار تھا. یہ بات وزیر دفاع ایش کارٹر نے جمعے کے روز کہی. مسٹر کارٹر نے یہ نہیں بتایا کہ ایمان کو عراق میں یا شام میں ہلاک کیا گیا, نہ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ اسے کسی چھاپے یا کسی فضائی حملے میں ہلاک کیا گیا. بیلجیم کے وکلاء استغاثہ نے کہا ہے کہ برسلز میں انسداد دہشت گردی آپریشن میں 3 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے. جمعرات کو دہشت گردی کی منصوبہ بندی کے الزام میں ایک فرانسیسی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا. بیلجیم کے وکیل کے دفتر نے تصدیق کی ہے کہ جمعے کی روز کی گرفتاریاں 3 ضلعوں شیربیک فورسٹ اینڈ سینٹ گیلاز میں ہوئی. 3 میں 2 افراد کو ٹانگوں پر زخم آئے ہیں. بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تفتیش کاروں نے یہ جاننے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کا استعمال کیا کہ نجم لاشاروی ان 3 افراد میں سے ایک ہے جس نے منگل کے روز برسلز ایئرپورٹ پر خودکش حملے کیے تھے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں خالد حمید.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری برسلز میں یورپی لیڈروں سے ملاقات کر رہے ہیں, جبکہ ایک امریکی خبر میں بتایا گیا ہے کہ منگل کے روز کے دہشت گرد حملوں میں 2 امریکی بھی ہلاک ہوئے ہیں. امریکہ میں قائم ٹی وی چینل این بی سی نے جمعے کے روز خبر دی کہ منگل کے روز کے حملوں میں 2 امریکیوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے. ایک امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ان امریکیوں کے نام معلوم نہیں ہو سکے. بیلجیم کے وزیراعظم چارلز مشل کے ہمراہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کیری نے کہا کہ امریکہ بیلجیم کے عوام کے ساتھ اس غم میں برابر کا شریک ہے. برسلز میں قیام کے دوران کیری نے یورپین کمیشن کے صدر ژان کلاد یینکر سے ملاقات کی اور دہشت گرد حملوں میں ہلاک ہونے والوں کو خراج پیش کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر پھول چڑھائے. امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ بیلجیم اور دوسرے یورپی اقوام کے ساتھ اس المیے میں مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے. امریکی وزیر خارجہ نے کہا,
The United States stands firmly behind Belgium and with the nations of Europe in the face of this tragedy.
وزیر خارجہ جان کیری کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بیلجیم اور دوسری یورپی اقوام کے ساتھ اس المیے میں مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے. ہم ان امدادی کارکنوں کے شکریہ میں بھی ساتھ ہیں جو بہت بہادری سے اور تیزی سے جائے وقوع پر پہنچے اور زخمیوں کی جان بچانے کی کوشش کی, اور ہم اس صفاکانہ اقدام کی تحقیق میں ہر قسم کی ضروری امداد فراہم کرنے اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اپنی اعانت جاری رکھیں گے.
فرانس 13 نومبر کو پیرس حملوں کے بعد سے انتہائی چوکسی کے درجے پر ہے, جس میں 130 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے. ایک بار پھر تفصیلات کے ساتھ خالد حمید.
فرانس کی پولیس نے بتایا ہے کہ فرانس سے باہر ایک فرانسیسی مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے, جس سے ممکنہ طور پر ایک دہشت گرد کو ناکام بنا دیا گیا ہے. جمعرات کے روز اس گرفتاری کے بعد پولیس نے بتایا کہ مشتبہ شخص ملک میں ایک حملے کی منصوبہ بندی میں آخری مراحل میں تھا. فرانس کے وزیر داخلہ برنار کازنو نے بتایا, فرانس کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں اس مرحلے پر پیرس اور برسلز حملوں کا اس منصوبے سے رابطے کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا. تحقیقات جاری ہے اور توقع ہے کہ اس مجرمانہ کارروائی کی نوعیت اور اس کے ممکنہ رابطہ کاری کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں گی. فرانس 13 نومبر کو پیرس حملوں کے بعد سے انتہائی چوکسی کے درجے پر ہے, جس میں 130 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ اور روس کے تعاون سے ہی شام میں لڑائی اور تشدد میں کمی واقع ہوئی ہے. تفصیلات کے ساتھ خادل حمید.
امریکہ اور روس نے مطالبہ کیا ہے کہ اگست تک شام کے نئے آئین کا مسودہ تیار کیا جائے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ جمعرات کے روز ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ دونوں ملکوں نے اتفاق کیا ہے کہ شامی حکومت اور اپوزیشن پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں. جان کیری نے کہا,
I believe Russia is fully engaged in this effort and all of us are going to try to get President Assad.
جان کیری کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ روس اپنی پوری کوشش کر رہا ہے اور ہم سب صدر اسد پر زور دے رہے ہیں کہ وہ سیاسی عمل کے لیے آئندہ چند دنوں میں درست فیصلے کریں, جن کا نتیجہ شام میں امن اور اصلی تبدیلی عمل میں آئے. کیری نے کہا کہ امریکہ اور روس کے تعاون سے ہی شام میں لڑائی اور تشدد میں کمی ہوئی ہے, اور شامیوں نے محسوس کیا ہے کہ 5 سال کی خونریزی کے بعد تشدد میں کمی اور انسانی اشیاء ضروریہ کی فراہمی کیا ہوتی ہے.
عراقی فورسز نے داعش کے مضبوط گڑھ موصل کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. وائس آف امریکہ کی نمائندہ شیرن بین نے فرنٹ لائن سے خصوصی رپورٹ ارسال کی ہے جہاں تقریباً 4,000 عراقی فوجیں جنوب مشرقی شہر میں متعدد دیہاتوں کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے لڑ رہی ہیں. ان فوجوں کی پشت پناہی سنی قبائل کر رہے ہیں اور انہیں کرد پیشمرگا کی حمایت بھی حاصل ہے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. عراقی فوجی کارروائی کا آغاز صبح سویرے ہوا. جنوب مشرقی شہر موصل میں داعش کے زیر قبضہ دیہاتوں میں سے ایک پر اتحادی افواج نے فضائی حملے کیے, لیکن پیشمرگا کے جنرل نجد علی کا کہنا ہے کہ داعش سخت جوابی کارروائی کر رہا ہے. ان کے الفاظ ہیں,
they advanced but when they reached to the those villages,
وہ کہہ رہے ہیں کہ فوجوں نے پیش رفت کی ہے لیکن جب وہ ان دیہاتوں تک پہنچی تو داعش نے ان پر خود کش بم حملوں, مارٹر گولوں, مشین گنوں اور دیگر ہتھیاروں سے حملہ کیا. وہ یہ جانتے ہیں کہ عراق کے لیے ان دیہاتوں کا کنٹرول حاصل کرنا کتنا اہم ہے. جنرل نجد علی کے الفاظ ہیں,
if really indeed if Iraqi army succeeded in this operation they will succeed the second the third step.
اب بے شک اگر عراقی فوجیں اس آپریشن میں کامیاب ہوتی ہیں تو وہ کرایا یا موصل کو آزاد کرانے کے لیے دوسرے اور تیسرے مرحلے میں بھی کامیاب ہو جائیں گی, لیکن اگر وہ پہلے ہی مرحلے میں ناکامیاب ہو گئیں تو وہ موصل کو آزاد کرانے میں ناکام ہوں گی. وہ موصل کو آسانی سے آزاد نہیں کرا سکیں گی, شاید یہ پہلے سے اب زیادہ مشکل ہے. اور یہ تمام فوجی جانتے ہیں کہ موصل کے لیے لڑی جانے والی آخری لڑائی زیادہ طویل ہوگی. نیلو فرمغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. افغانستان کے جنوبی صوبہ قندہار میں طالبان خودکش حملہوروں نے ایک سینئر فوجی جنرل اور ان کے محافظ کو قتل کر دیا. جمعے کے روز یہ اطلاع افغان عہدیداروں نے دی. علاقائی کور کمانڈر جنرل داؤد شاہ وفادار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تین مسلح افراد جن کے جسموں پر بارودی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں جمعرات کے روز دیر گئے ایک مہمان کے روپ میں دن ضلع میں جنرل آغا خان کے گھر میں داخل ہوئے اور اپنے میزبانوں پر فائر کھول دیا, اور اس سے پہلے کہ سیکیورٹی فورسز ان پر حملہ کرتی انہوں نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا. گزشتہ رات کے مہلک حملے میں مقتول جنرل کا ایک نوجوان بیٹا بھی زخمی ہو گیا. اس سے ایک روز پہلے قندھار کے ارغنداب ضلع میں اندر سے کیے گئے مشتبہ حملے میں کم از کم 7 پولیس افسر ہلاک ہو گئے. جنوب مشرقی ترکی میں کار بم دھماکے میں 3 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 24 فوجی زخمی ہوئے ہیں. جمعرات کے روز دیر گئے لائس کے فوجی چوکی پر کردستان ورکرز پارٹی نے حملہ کیا. ترکی کا کہنا ہے کہ جنوب مشرق کے زیادہ تر کرد آبادی والے علاقے میں جولائی کے مہینے سے اب تک 1,000 سے زیادہ جنگجو ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ پی کے کی فائر بندی ناکام ہو گئی ہے. یورپی انٹیلیجنس افسروں نے کہا ہے کہ وہ صحیح طور پر نہیں جانتے کہ داعش دہشت گرد گروپ نے کتنے قاتلوں اور بمباروں کو تربیت دی ہے جو یورپ میں بم حملے کر سکیں, جیسا کہ منگل کے روز برسلز میں کیا گیا. عہدیداروں کو خطرہ ہے تھا ہم وہ سینکڑوں حملہوروں کا مقابلہ کر رہے ہیں جنہیں یا تو شام کے کیمپوں میں تربیت دی گئی یا داعش کے یورپ واپس آنے والے رضاکاروں نے انہیں سکھایا ہے. اندازے کے مطابق داعش جہادی جو حملے کے لیے بالکل تیار ہیں ان کی تعداد 200 سے 400 ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں. اور سامعین, اب کھیل کے میدان سے یہ خبر کہ ورلڈ T20 کے ایک اہم میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 21 رن سے ہرا کر اس کو ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا. تفصیلات کے ساتھ ناصر محمود.
T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے گروپ 2 کے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 21 رن سے شکست دے کر اس ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا ہے. جمعے کو بھارتی شہر موہالی میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے 4 وکٹوں کے نقصان پر 193 رنز بنائے. پاکستان کی ٹیم 194 رنز کے ہدف کے تعاقب میں مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 172 رنز ہی بنا سکی. ابتدائی بلے باز احمد شہزاد صرف 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے. دوسرے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی شرجیل خان تھے جو 30 رنز بنا سکے. ٹیم کی طرف سے خالد لطیف 46 اور شعیب ملک 40 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے, جبکہ دیگر بلے بازوں میں سے کوئی بھی قابل ذکر کھیل پیش نہ کر سکا. کپتان شاہد آفریدی 2 چھکوں کی مدد سے 14 رنز بنا کر چلتے بنے. آسٹریلیا کی طرف سے فاکنر نے 5, زمپا نے 2 اور ہیزل ووڈ نے 1 وکٹ حاصل کی. इससे कबल ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्मिथ 61 और वॉटसन 44 रन के साथ अपनी इनिंग्स में नुमाया बल्लेबाज रहे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से वहाब रियाज और अम्माद वसीम ने दो दो विकेटें हासिल की। मैच के बाद शाहिद आफरीदी ने इजहार ख्याल करते हुए एतराफ किया कि इस मैच में भी उनकी टीम मुतासिर कुन खेल पेश न कर सकी।
I think honestly speaking, we are not good enough. I think we didn't play a good cricket, and I think if you look at the bowlers, they really done well. But later.
उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में सच्ची बात तो ये है कि हम अच्छा नहीं खेले। अगर आप देखें तो bowlers ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन बाद में फिर चार overs में 40 runs देना ये कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं। और अगर खास तौर पे आप एक बेहतरीन टीम के खिलाफ खेल रहे हों। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में चार मैचों में से सिर्फ एक में फतह हासिल कर सका, जबकि ऑस्ट्रेलिया तीन में से दो मैचों में कामयाब रहा है। पाकिस्तानी टीम की बुरी कारकर्दगी पर इसे मुल्क में शायकीन क्रिकेट और मुबस्सरीन की तरफ से खूब सख्त सुस्त सुनाई जा रही हैं, और एक बार फिर इस टूर्नामेंट में इसका आगे बढ़ना अगर मगर जैसी सूरत हाल से दो चार रहा। अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता और फिर ऑस्ट्रेलिया भारत को ग्रुप मैच में शिकस्त दे देता तो पाकिस्तानी टीम के अगले मरहले में पहुंचने के इम्कान रोशन हो सकते थे, जो कि अब खत्म हो गए हैं। भारत इस वक्त तीन मैचों में से दो में कामयाबी के साथ पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर है, जबकि न्यूजीलैंड नाकाबिले शिकस्त रहते हुए पहले नंबर पर बराजमान है। पाकिस्तान के खिलाफ फतह के बाद ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गया है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अगले हफ्ते दुनिया भर से 50 से ज्यादा मुल्कों के सरबराह जौहरी सिक्योरिटी से मुतालिक 2016 के सरबराही इजलास के लिए वाशिंगटन में इकट्ठे होंगे। ये इजलास 31 मार्च से 1 अप्रैल तक जारी रहेगा। अब जबकि रहनुमा खतरे की जद में मौजूद जौहरी मवाद को महफूज बनाने के तरीकों पर गुफ्तगू कर रहे हैं, इस बारे में खदशात बदस्तूर बहुत ज्यादा है कि ये मवाद गलत हाथों में पहुंच सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के कोकब फरचोरी की रिपोर्ट के साथ शहनाज नफीस।
यूरोपीय दारुल हुकूमतों में इस्लामिक स्टेट के हालिया दहशतगर्द हमलों से ये वाज़े हो गया है कि ये दहशतगर्द ग्रुप मगरिब की सिक्योरिटी से मुतल्लिक जदीद मशीनों में दरअंदाजी कर सकता है। अगरचे पेरिस और ब्रसल्स में किए जाने वाले हमलों का नुकसान बहुत ज्यादा था, ताहम अगर दहशतगर्दों के हाथ जौहरी मवाद तक पहुंच गए तो नुकसान इतने ज्यादा होंगे जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक अमरीकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन से मुंसलिक जौहरी उमूर की एक माहिर जौहरी मवाद दहशतगर्दों के हाथ लगने के खतरे से आगाह करते हुए कहती हैं,
problem with vulnerable nuclear material obviously is that they can be used to build illicit nuclear weapons.
ऐसे जौहरी मवाद के साथ जिन तक रिसाई का खतरा मौजूद है, मसला वाज़े तौर पर यह है कि उन्हें गैर कानूनी जौहरी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्हें डर्टी बॉम्ब्स के बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो अगर गैर रियासती किरदारों के हाथ लग जाते हैं तो मसाइल का एक तूफान खड़ा हो सकता है, इसलिए ये बहुत संगीन खतरा है। ये अल्फाज थे हेरिटेज फाउंडेशन से मुंसलिक मिकेला डॉज के। इस माह के शुरू में इराकी अहदेदारों ने दाइश पर यह इल्ज़ाम आयद किया था कि उसने केमियाई मादों से लैस रॉकेट दागे थे, जिनके बायस तकरीबन 600 लोग जख्मी हो गए थे। ये इम्कान किस हद तक मौजूद है कि ऐसे ग्रुप्स अपने जखीरों में खतरनाक और मोहलिक जौहरी मवाद का इजाफा कर सकते हैं? इसका जवाब ग्लोबल सिक्योरिटी से मुतल्लिक एक इदारे पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी की मिशेल केन यूं देती हैं।
इट्स मच मोर लाइकली that they were going to be able to acquire material either nuclear or radioactive.
iska kahin zyada imkan maujood hai ki wo johri ya taapkari mawad aur phir ek asli johri hathiyar hasil karne ke ahel ho sakenge aur unhe duniya bhar ke logon ke liye koi numaya masla paida karne ke liye kisi asal johri hathiyar ki zarurat nahi hogi kyunki koi aarzi qisam ka johri hathiyar bahut zyada nuksan ka bais ban sakta hai। ये अल्फाज थे मिशेल केन के। हेरिटेज फाउंडेशन की मिकेला डॉज का कहना है कि सख्त कंट्रोल के जरिए ही इन दहशतगर्दों को इन सलाहियतों के हुसूल के मौके से महरूम किया जा सकता है। एक बार फिर उनके अल्फाज,
कंट्रीज आर वेल अवेयर ऑफ वैल्यू ऑफ दीस मटेरियल्स एंड सो दे डू देयर बेस्ट टू सिक्योर देम एंड टू कंट्रोल देम।
दुनिया भर के मुल्क जौहरी मवाद की अहमियत से बखूबी आगाह हैं और इसलिए वो इन्हें महफूज बनाने और इन पर कंट्रोल रखने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं। اس سلسلے کی ایک کوشش اس کے پھیلاؤ کو روکنے کا وہ نظام ہے جسے ہم نے گزشتہ کئی عشروں سے نافذ کیا ہے، اور اس بارے میں آگہی میں اضافہ ہوا ہے کہ یہ مواد کس طرح مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب سیکیورٹی سے متعلق عالمی تنظیم پارٹنرشپ فار گلوبل سیکیورٹی کی ماہر مشیل کین کہتی ہیں کہ جوہری سیکیورٹی کی سربراہی کانفرنسوں جیسی بین الاقوامی کوششوں کی وجہ سے خطرے کی سطح میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔
We've secured more than 1,500 kilograms of highly enriched uranium and plutonium. We've had 12 new countries become...
ہم نے 1,500 کلوگرام سے زیادہ مقدار کی انتہائی افزودہ یورینیم کو محفوظ بنایا ہے۔ ہم نے 2010 سے اب تک 12 سے زیادہ نئے ملکوں کو بہت زیادہ حد تک افزودہ شدہ یورینیم سے پاک کیا ہے، اور ہم نے مختلف ملکوں میں ایسے نئے مراکز تعمیر کیے ہیں جو تعلیم و تربیت اور نئے پروجیکٹس پر کام کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مشیل کین کے۔ لیکن اس بارے میں اتفاق رائے موجود ہے کہ ان کوششوں کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر تابکاری یا جوہری مواد کی معمولی سی مقدار بھی غلط ہاتھوں تک پہنچ گئی تو اس کے تباکن اثرات ہو سکتے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کی سفارتی مشن نے نیو یارک میں پاکستان ڈے پر اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی ہال میں صوفی نائٹ کا انعقاد کیا۔ تفصیلات کے ساتھ امان اظہر۔
تالیوں کی گونج اور ملی نغمے پر مبنی دھن سے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی ہال میں صوفی میوزک کانسرٹ کا آغاز ہوا۔ صوفیانہ کلام اور فیوژن میوزک سے سجی اس شام کا انعقاد اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کے سفارتی مشن کے زیر اہتمام یوم پاکستان کے موقع پر کیا گیا تھا۔ مشہور پاکستانی گلوکار راحت فتح علی خان صوفی کانسرٹ کی روح رواں تھے۔ اپنے منفرد انداز میں سروں کی کہکشاں بکھیرتے راحت فتح علی خان نے جیسے شائقین کو موسیقی کے سحر میں باندھ لیا۔ اور شائقین داد دیتے نہ تھکتے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان کا یوم آزادی اقوام متحدہ کے فورم پر منایا گیا ہے۔ اس تقریب کے انعقاد میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفارتی مشن کے سربراہ ملیحہ لودھی نے کلیدی کردار ادا کیا۔ وی او اے اردو سروس سے اس تقریب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
یہ پہلی دفعہ ہم اپنا قومی دن یونائیٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی میں منا رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کو دنیا کی پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، تو ایسے وقت پہ جب پاکستان کی جمہوریت اور اسٹرینتھن ہو رہی ہے، اور ایسے وقت پہ جب پاکستان میں ایک نئی ہوپ ہے اپنے مستقبل کے بارے میں، تو ہم نے سمجھا کہ یہاں ہم شیئر کریں اپنی نئی سیلف کانفیڈنس، ہوپ اینڈ برائٹ فیوچر، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا جو صوفی ٹریڈیشن ہے اس کو شو کیس کریں۔
اقوام متحدہ کی انڈر سیکرٹری جنرل فار پبلک انفارمیشن کرسٹینا غیاک نے صوفی کانسرٹ کے انعقاد کو ثقافتی سفارتکاری کی کامیاب مثال قرار دیا۔ وہ کہہ رہی ہیں، یہ پاکستان کے قومی دن کو منانے کا منفرد طریقہ ہے جس سے پاکستان کی ثقافت اور موسیقی کو جاننے کا موقع ملا ہے۔ یہ اس سے پہلے اقوام متحدہ میں نہ تو سنا اور نہ ہی دیکھا گیا۔ خود راحت فتح علی خان نے بھی اقوام متحدہ میں یوم پاکستان کی تقریب کے لیے بلائے جانے پر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
I feel very honored to be here. فرسٹ آف آل، اور میری فیملی کے لیے جو کہ 600 سال کی لیگیسی پر منحصر ہے، اور جس کا میں جس لیگیسی کو کیری اوور کر رہا ہوں، اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. میں بہت فخریہ محسوس کرتا ہوں اس چیز کو.
قومی جذبے، صوفیانہ کلام اور فیوژن میوزک میں ڈھلی اس شام میں پاکستانی کمیونٹی سمیت مختلف ممالک کے سفارتکاروں اور اقوام متحدہ کے افسران کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور تالیوں کی.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل. اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں. پاکستان افغانستان سے ملک سرحد پر تورخم اور چمن کے مقامات پر جدید ٹرمینل تعمیر کر رہا ہے، جس کا مقصد دو طرفہ تجارت کی ترسیلی سہولتوں میں اضافہ کر کے اسے فروغ دینا ہے. وزارت مالیات کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ نئے ٹرمینلز کی تعمیر سے سرحد کے آر پار آمد و رفت میں آسانی اور ٹرانزٹ کارگو کے وقت میں کمی آئے گی. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
پاکستان اور افغانستان کی دو مرکزی سرحدی گزرگاہوں تورخم اور چمن کے مقام پر جلد ہی جدید ٹرمینلز تعمیر کیے جائیں گے. پاکستان فوج کے کوارٹر ماسٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل جاوید محمود بخاری نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو جمعرات کو ایک ملاقات میں اس سلسلے میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا. وزیر خزانہ نے سرحدی ٹرمینلز کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان سے نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان سفر میں آسانی پیدا ہوگی، بلکہ افغانستان سے آنے والے سامان تجارت کی ترسیل میں بھی کم وقت صرف ہوگا، جس سے دو طرفہ تجارت کو فروغ ملے گا. خشکی میں گھرا ہونے کی وجہ سے افغانستان تاریخی طور پر پاکستان کے ذریعے تجارت کرتا رہا ہے، تاہم پاکستان میں جدید سہولتوں کی کمی اور دیگر مشکلات کے باعث افغان تاجروں نے ایرانی بندرگاہ چابہار کا بھی رخ کیا ہے. اگرچہ پاکستان دو طرفہ تجارت بڑھانا چاہتا ہے، مگر پاکستانی حکام کو شکایت ہے کہ افغانستان سے آنے والی کچھ اشیاء بین الاقوامی منڈیوں میں جانے کی بجائے پاکستان ہی میں غیر قانونی طور پر فروخت کر دی جاتی ہیں، جسے روکنے کے لیے اس نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر کچھ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں. محتاط اندازوں کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان غیر رسمی تجارت کا حجم رسمی تجارت سے بھی زیادہ ہے، جس کے باعث دونوں جانب حکومتوں کی آمدن متاثر ہوتی ہے. پاکستان کے وزیر تجارت خرم دستگیر خان نے حال ہی میں کہا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان سامان اور افراد کی نقل و حرکت کو کسی ضابطۂ کار میں لانا بہت ضروری ہے.
One step towards it that we have begin working on is that under a land port authority is to build new infrastructure both on Torkham and Chaman which will facilitate and regulate both the movement of goods and movement of people.
ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں تورخم اور چمن کے مقام پر نیا ڈھانچہ تعمیر کیا جا رہا ہے، جو افراد اور اشیاء کی نقل و حرکت کو سہل اور منظم بنائے گا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پاک افغان سرحد پر دیگر مقامات پر بھی نئی سرحدی گزرگاہیں تعمیر کی جائیں گی. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں افغانستان پاکستان جوائنٹ چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے شریک صدر زبیر موتی والا نے کہا کہ جدید ٹرمینلز کی تعمیر سرحد کے دونوں جانب تاجر برادری کا دیرینہ مطالبہ رہا ہے، اور یہ عالمی تجارت کے معاہدے کی شرط بھی ہے جس پر پاکستان اور افغانستان دونوں نے دستخط کر رکھے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ان ٹرمینلز کی تعمیر سے بدعنوانی کو بھی روکا جا سکے گا، کیونکہ ٹرکوں اور افراد کی جدید طریقے سے اسکیننگ یا تلاشی لی جا سکے گی.
اگر یہ ماڈرن ٹرمینل بن جاتا ہے تو یہ آپ کی ٹریڈ میں خاطر کا اضافہ ہوگا. اور دوسری بات، سی پیک کے اندر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ٹریفک بہت بڑھ جائے گا ان ٹو افغانستان تھرو گوادر، تو اس کے لیے بھی جو یہ ماڈرن ٹرمینل وڈ ہیلپ کہ جو ہے نا ڈاکومنٹیشن فرام کراچی پورٹ ٹو افغانستان وڈ آلسو ہیو اے اسٹریم لائننگ اس کی ہو جائے گی، اس سے بڑا فرق پڑے گا اور اس کو فوری طور پر بنانا چاہیے، ماڈرن وقت کی ضرورت ہے.
وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ہدایت کی ہے کہ نئے نظام کو جلد از جلد متعارف کرایا جائے، کیونکہ اس سے وسطی ایشیا کی ریاستوں سے تجارت کو بھی فروغ حاصل ہوگا. لیفٹیننٹ جنرل محمود بخاری نے وزیر خزانہ کو پاک فوج کی تربیتی تنصیبات کی ترقی اور توسیع کے علاوہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی تعمیر میں نیشنل لاجسٹک سیل کے کردار کے بارے میں بھی تفصیلی بریفنگ دی. عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں طویل عرصے سے التوا میں پڑی ہوئی قومی مردم شماری ایک بار پھر ملتوی ہو گئی ہے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جاری کاروائیوں کے باعث مردم شماری کی نگرانی کے لیے مطلوبہ تعداد میں فوجی دستیاب نہیں ہیں. وزیراعظم نواز شریف کی سربراہی میں ہونے والے قومی مفادات کونسل کے اجلاس میں مردم شماری کو 6 مہینوں کے لیے ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں آخری بار مردم شماری 1998 میں ہوئی تھی۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان میں ایک بار پھر مردم شماری کروانے کا عمل مؤخر کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ درکار فوجی اہلکاروں کی عدم دستیابی اور اس کی ساکھ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانے جیسے اقدام بتائے گئے ہیں۔ جمعے کو اسلام آباد میں وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں باہمی مشاورت سے مردم شماری کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سرکاری بیان کے مطابق اس ضمن میں نئی تاریخ صوبائی حکومتوں اور مسلح افواج کی مشاورت سے طے کی جائے گی۔ پاکستان کے ادارہ برائے شماریات کے سیکرٹری شاہد حسین نے اجلاس کو بتایا کہ چونکہ مردم شماری کے عمل کی شفافیت منصوبہ بندی کے لیے کلیدی اہمیت کی حامل ہے، لہذا تقریباً 3 لاکھ فوجی اہلکار اس عمل میں گھر گھر جانے والے کارکنوں کے تحفظ اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے درکار ہیں، جن کی خدمات سردست فوج کی پیشہ وارانہ مصروفیات کے باعث ملنا ممکن نہیں۔ علاوہ ازیں مرحلہ وار مردم شماری کروانا بین الاقوامی معیار سے مطابقت نہیں رکھتا، جس سے اس کی شفافیت اور درستگی پر سوال اٹھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں سماجی و اقتصادی ماہرین یہ کہتے آئے ہیں کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم اور ملکی تعمیر و ترقی کے لیے مردم شماری کا آئین کے مطابق ہر 10 سال بعد ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ملک میں پہلی مردم شماری 1951، دوسری 1961، تیسری 1972 اور چوتھی 1981 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد آئینی طور پر مردم شماری 1991 میں ہونا تھی، جو کہ 1998 میں کی جا سکی۔ ماہر اقتصادیات اور جامعہ کراچی کے شعبہ تدریس سے وابستہ اکبر زیدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مردم شماری سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار کی بنیاد پر ترقی و خوشحالی کی منصوبہ بندی ممکن ہے، بصورت دیگر اندازوں سے چلایا جانے والا کام نہ تو دیر پا ہوتا ہے اور نہ ہی سود مند۔
بہت سارے اکانومسٹ ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی شہری آبادی تقریباً 60-65% ہو گئی ہے، حکومت کہتی نہیں 35-40%۔ تو یہ آپ خود ہی سمجھ لیں، ایک تو آبادی کی تعداد، دوسری یہ کہ شہر میں رہتی ہے، گاؤں میں رہتی ہے، کن کن علاقوں میں رہتی ہے، تو وہ اس سے ایک فرق پڑ جاتا ہے کہ انویسٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے، کس طرح کی سڑکیں کہاں بنانی چاہیے، کیا دیہی علاقوں کو ابھی بھی کچھ ترجیحات دینی چاہیے، شہروں کی طرف اگر لوگ منتقل ہو گئے تو شہروں کی طرف ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے۔ یہ بہت بنیادی سوال ہوتے ہیں جو اس پہلو سے بالکل وہ بالا تر ہو جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لوگ کہاں ہیں، کتنے کہاں کیا کرتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ملک میں جمہوریت اور سیاسی عمل کے استحکام کے لیے بھی مردم شماری اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آبادی کے اعتبار سے حلقہ بندیاں کی جاتی ہیں اور عوام کو ان کی نمائندگی کا حق صحیح معنوں میں مل سکتا ہے۔ کچھ نسلی اور مذہبی برادریاں یہ تحفظات ظاہر کرتی آئی ہیں کہ انہیں ان کی آبادی کے لحاظ سے سیاسی نمائندگی اور ملک کے وسائل میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ مردم شماری نہ ہونے کی وجہ سے آبادی کی صحیح تعداد معلوم نہ ہونے کی ایک جھلک ملک کے سیاسی رہنماؤں کی تقاریر اور بیانات میں بھی اکثر دکھائی دیتی ہے، جس میں بعض ملک کے 18 کروڑ عوام کو مخاطب کرتے ہیں تو کچھ پاکستان کو 20 کروڑ لوگوں کا ملک قرار دیتے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی ایئر لائن کی ایک پرواز برسلز میں منگل کے روز ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد پھنسے ہوئے 214 مسافروں اور عملے کے 28 ارکان کو لے کر جمعے کی صبح نئی دہلی پہنچ گئی۔ زیادہ تر مسافروں کا سامان محض ایک ہینڈ بیگ پر مشتمل ہے۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی زبانی۔
جیٹ ایئر ویز کا ایک طیارہ 214 مسافروں اور عملہ کے 28 ارکان کو لے کر، جو کہ برسلز دھماکوں کے بعد بیلجیم میں پھنسے ہوئے تھے، جمعہ کی صبح کو نئی دہلی پہنچا۔ ایمسٹرڈم سے آنے والا طیارہ صبح 5:10 پر اترا اور 145 مسافروں کو اتار کر باقی کو لے کر ممبئی پرواز کر گیا۔ مسافروں کے سامان کی شناخت نہ ہو پانے کی وجہ سے وہ وہیں چھوڑ دیے گئے، ان کو بعد میں لانے کا انتظام کیا جائے گا۔ بیشتر مسافر صرف اپنا ہینڈ بیگ لے کر ہی آ سکے ہیں۔ عملہ کے 2 بھارتی ارکان جو کہ دھماکوں میں زخمی ہوئے تھے اسپتال میں داخل ہیں، جہاں ان کا علاج ہو رہا ہے۔ ایئر لائنس نے اس خبر کی تردید کی ہے کہ فلائٹ اٹینڈنٹ ندھی چھاپے کر کوما میں ہیں۔ ایئر لائنس کا مستحکم ہے اور وہ بہتر ہو رہی ہیں۔ خیال ہے کہ منگل کے روز جس وقت برسلز کے ایئرپورٹ پر دھماکہ ہوا تھا، یہ لوگ وہیں پر تھے۔ نئی دہلی ایئرپورٹ سے باہر آنے کے بعد مسافروں نے دھماکوں کی تفصیلات بتائیں۔ ایک مسافر نے، جس کا نام پردیپ شرما ہے، کہا کہ دھماکوں کے بعد مقامی انتظامیہ نے ان لوگوں کی مدد کی۔ اس نے شکایت آمیز انداز میں کہا کہ بقول اس کے، بھارتی سفارت خانے نے کوئی ذمہ داری نہیں نبھائی، مقامی انتظامیہ کی جانب سے کیمپ نصب کیے گئے، انہوں نے اچھا انتظام کیا۔ ایک دوسرے مسافر پروین نے کہا کہ دھماکوں کے بعد ان لوگوں کو 3 گھنٹے تک کھلے میں ٹھنڈ میں رکھا گیا۔
हमारा प्लान जस्ट लैंड हुआ था और लैंड हुआ तभी पता चला हम लोग टर्मिनल पे गए तो उसमें पता चला कि ब्लास्ट हो गया तो हम लोग को वहीं के वहीं इवैक्यूएट कर दिया गया और बाद में वहां से हमको एक आर्मी कैंप में हिला दिया गया था एक डेढ़ दिन के लिए वहां से फिर हमको एम्स्टर्डम लेके गए वहां पे होटल में रुका
वहाँ जैसे हमारी फ्लाइट उठी ब्लास्ट हो गया बाहर डिपार्चर पे ब्लास्ट होने के बाद उन्होंने इमीडिएट सबको बाहर निकाल दिया एयरपोर्ट से 3 घंटे बाहर खड़े रखा उन्होंने ठंड में सारे लोगों को उसके बाद कैंप में ले गया था शाम को जाके कैंप में अरेंज करा वहाँ खाने पुने का सब अरेंजमेंट सोने का सब अरेंजमेंट करा था बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था फिर अगले दिन हमें यहाँ शिफ्ट कर दिया हमसे वहाँ से फिर फ्लाइट लेके आ गया।
बम धमाकों के बाद भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने एक बयान में कहा था कि जो भारतीय बाशिंदे वहां फंसे हुए हैं उनकी पूरी मदद भारतीय सफारतखाना करेगा। उन्होंने इस सिलसिले में भारतीय सफीर मनजीत पुरी से बात भी की थी। बरसल धमाकों के बाद दुनिया के दीगर मुल्कों की मानिंद भारत के हवाई अड्डों पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद वगैरह में मुसाफिरों के बेल्ट और जूते उतरवा कर जाँच की जा रही है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
दुनिया भर में मसीही आज गुड फ्राइडे मना रहे हैं। इस मौके पर यरूशलेम में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए। रॉबर्ट बर्गर की रिपोर्ट की तफसीलात शहनाज नफीस की जुबानी।
दुनिया भर से जायरीन ने कदीम शहर यरूशलेम में रिवायती गुड फ्राइडे जुलूस में हिस्सा लिया। इनमें से बेशतर लोगों ने लकड़ी के बने हुए सलेबी निशान उठा रखे थे। ये लोग वी डोलोवेसा की तंग गलियों से गुजरते हुए मजहबी गीत गा रहे थे और सहीफे पढ़ रहे थे। जेकब अदियेनी, जो इस जुलूस में शिरकत करने के लिए नाइजीरिया से आए हैं, कहते हैं कि गुड फ्राइडे के मौके पर यरूशलेम आने से वो खास किस्म की खुशी महसूस करते हैं।
We are all happy to be here. It's a privilege. It's a feeling you cannot describe. Coming to see.
हम सब यहाँ आने पर बहुत खुश हैं। ये हमारे लिए एजाज की बात है। ऐसी जगह आना और अपनी आंखों से सब कुछ देखना जहां ये सब कुछ गुजर चुका है, ये ऐसे एहसासात हैं जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात है। ये अल्फाज थे नाइजीरिया से आए हुए जेकब एदियानी के। हालिया पुरतशद्दुद वाकियात की वजह से इस साल लोगों की तादाद निस्बतन कम थी। यरूशलेम खास तौर पर इसराइलियों पर फलस्तीनी हमलों का मरकज रहा है। इटली से ताल्लुक रखने वाले एमिलियो ग्रेनी का कहना है कि यरूशलेम एक मुसल्ला कैंप की तरह दिखाई देता है।
In all my life, I don't see so many weapons like in one day here in Jerusalem.
मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना असलहा नहीं देखा जो मैंने एक दिन में यरूशलेम में देखा है, और इसे देखकर मुझे एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ मुश्किलात, कुछ मसाइल हैं। ताहम फौज और पुलिस की मौजूदगी मुझे तहफ्फुज का एहसास नहीं देती। ये अल्फाज थे इटली से ताल्लुक रखने वाले इमिलियो के। ये जुलूस होली सिपुकर की एक कदीम चर्च पर जाकर ख़त्म हो गई। ये वो जगह है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया था।
बोस्निया के साबिक सर्ब लीडर रादोवान कदाजिच नस्लकुशी और कत्ल समेत जंगी जराय में मुलविस होने के इल्जाम पर दी जाने वाली 40 साल कैद के खिलाफ अपील करने का मंसूबा बना रहे हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। 70 साला सर्ब लीडर कराजिच को 1990 के अशरे के इब्तदाई अरसे में बोस्निया की पूरी जंग के दौरान सर्बों के इस जुल्म व इस्तिबदाद का जिम्मेदार ठहराया था, जिसके नतीजे में 1,00,000 अफराद हलाक हो गए थे। मुतासरा अफराद के कुछ रिश्तेदारों का कहना है कि सजा का ऐलान करने में बहुत ताखीर की गई। बोस्निया की जंग में हलाक होने वाले एक शख्स की बेवा वासवा समाजोलिक ने इस सजा पर अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने मरने से पहले इसे सजा मिलते हुए देख रही हूँ। اگرچہ اس نے 20 سال بہتر انداز میں زندگی گزاری، جبکہ میرا شوہر بہت سے دوسرے لوگوں، میرے رشتہ داروں، میرے ہمسایوں اور ان ہزاروں افراد کی طرح جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، 6 فٹ نیچے قبر میں پڑا ہے۔ عدالت کی سربراہی کرنے والے جج اوگون نون نے کہا ہے کہ کراجش کی مدد کے بغیر سیبرنیشا کا قتل عام نہیں ہو سکتا تھا۔ جج نے کہا کہ کراجش اپنی سزا میں ان 8 برسوں کی رعایت حاصل کر سکتا ہے جو وہ پہلے ہی جیل میں گزار چکا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکی وزیر دفاع نے پینٹاگون میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران داعش کے ایک اعلی لیڈر کی ہلاکت کے بارے میں بتایا ہے۔ تفصیلات بہجت جلانی سے۔
امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر کا کہنا ہے کہ خیال یہ ہے کہ داعش کا ایک کلیدی لیڈر اس ماہ کے آغاز میں شام میں امریکی فضائی حملے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ پینٹاگون میں ایک نیوز کانفرنس میں جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل جوزف ڈنفورڈ کے ساتھ کارٹر نے داعش کے اس کلیدی لیڈر کی شناخت عبد الرحمن مصطفیٰ القدولی کے طور پر کی، جسے حاجی امان کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ ایش کارٹر نے انہیں داعش کے وزیر خزانہ کے طور پر بیان کیا۔ امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کہہ رہے ہیں کہ چند ماہ قبل جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم آئیسل کے مالی وسائل اور ذرائع کو ہدف بنا رہے ہیں، تو ہم نے ایسے مقامات پر کارروائی کا آغاز کیا جہاں یہ گروپ اپنے فنڈز رکھتا تھا، اور اب ہم نے اس لیڈر کو ختم کر دیا ہے جو اپنی کارروائیوں کے لیے تمام مالی وسائل کی نگرانی کرتا تھا، اور یوں گروپ کی طرف سے جنگجوؤں کو بڑھتی کرنے اور انہیں ادائیگی کرنے کی صلاحیت کو نقصان پہنچا ہے۔ ایش کارٹر نے کہا کہ مان ایک جانا پہچانا دہشت گرد تھا جو عراق اور شام کے باہر ہونے والی دہشت گردی کی سازشوں میں بھی ملوث تھا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ امریکہ کی فوج اور اس کے اتحاد میں شامل فوجوں نے داعش کے وزیر جنگ کو ختم کر دیا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ وہ اس حملے کی تفصیلات کی وضاحت نہیں کر سکتے جس میں داعش کے لیڈر کی ہلاکت ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ داعش کی قیادت پر دباؤ برقرار رکھنے کی ہماری حکمت عملی کے عین مطابق یہ کارروائی کی گئی۔ قبل ازاں مارچ میں عمر الششانی، جسے عمر دا چچن کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، امریکہ کے ایک فضائی حملے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
عراق کے شیعہ عالم مقتدر صدر کے ہزاروں حامیوں نے بقول ان کے ایک مشترکہ شیعہ سنی دعائیہ اجتماع کا اہتمام کیا۔ یہ اجتماع حکومت کے کنٹرول والے اہم علاقے گرین زون کے مرکزی داخلہ راستے پر ہوا۔ الصدر نے وزیر اعظم حیدر العبادی کو ہفتے تک کا وقت دیا ہے کہ وہ سرکاری اصلاحات پر عمل درآمد کریں اور ایک نئی کابینہ تشکیل دیں جو سیاستدانوں کی بجائے ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہو۔ قاہرہ سے ایڈورڈ یرینین کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جلانی۔
یہ مسلسل چھٹا جمعہ ہے جب عراق کے نامور شیعہ عالم مقتدہ الصدر کے حمایتیوں نے بستی بغداد میں احتجاج کیا اور حکومت سے اصلاحات پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ بیشتر شیعہ افراد پر مشتمل ہجوم نے نعرے لگائے اور صدر علی شیخ اسد النصیری کا خطبہ سنا۔ النصیری نے وزیر اعظم حیدر العبادی کے لیے اپنے اسی الٹیمیٹم کو دہرایا کہ عراقی لیڈر کے پاس ہفتے تک کا وقت ہے کہ وہ ایک نئی حکومت تشکیل کر کے پارلیمان کے سامنے پیش کر دیں۔ النصیری نے قانون سازوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کرنے کی دھمکی دی۔
ما اظن بالحسب ما اتمنى على رئيس الوزراء ان يخرج يوم السبت باصلاحات جديدة۔
شیخ اسد النصیری کہتے ہیں کہ ان کے حمایتی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم قائل کر دینے والی نئی اصلاحات پر عمل درآمد کر رہے ہیں جس میں ٹیکنوکریٹس پر مشتمل آزاد حکومت کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ نئے وزراء جو عوام کے ہمدرد ہوں، سیاسی پارٹیوں کی وفاداری نہ کریں جو سیاسی ماحول پر غلبہ حاصل کرنے کی کوششوں میں رہتی ہیں۔ شیخ النصیری نے وزیر اعظم العبادی کی حمایت کے عزم کا اظہار کیا اگر وہ نئی حکومت پارلیمان کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خبردار کیا کہ اگر قانون سازوں نے نئی انتظامیہ کو مسترد کر دیا تو پھر انہیں مظاہرین کے اشتعال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سرکاری عہدوں کے لیے ممکنہ امیدوار کا انتخاب کرنے والی پارلیمانی کمیٹی کے ایک رکن نے عراق کے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ وزراء کے لیے متعلقہ منصب کے لیے بھرپور تجربہ ہونا ضروری ہے۔
اللجنة الوزارية المتكلفة تحدثت عن معايير تتعلق بالشهادات العليا ان يكون الوزير
پارلیمانی کمیٹی کے رکن کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی کو ایسے وزارتی امیدوار درکار ہیں جو اپنی خصوصی مہارت کے شعبے میں اعلیٰ ڈگری کے حامل ہوں اور ان کے پاس کام کا کم سے کم 15 سال کا تجربہ ہو اور اس کے لیے انہوں نے عملی منصوبہ بندی بھی کی ہو۔ امریکن یونیورسٹی آف بیروت میں سیاسیات کے استاد ہلال خاشان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے خیال میں حقیقی اصلاحات کے تحت ٹیکنوکریٹس پر مشتمل نئی حکومت کے علاوہ اور بھی کام کرنا ضروری ہوگا.
New Iraqi political system was modeled after Lebanon's, that is a concessional political
system. ہلال خاشان کہہ رہے ہیں کہ عراق کا سیاسی نظام لبنان کی طرز پر تشکیل کیا گیا تھا جو فرقوں اور نسلی گروہوں پر مبنی سیاسی نظام ہے. خود اس سیاسی نظام کے اپنے اندر بدعنوانی موجود ہے, اس لیے جب تک ہم عراق کے مستقبل کو ایک قوم کی حیثیت سے نہیں دیکھیں گے اور سیاسی سطح پر سوال نہیں اٹھائیں گے تو اس وقت تک بدعنوانی سے نمٹنے کی کوششیں محض وقت کا ضیاع ہوگا. عراق کے ٹیلی ویژن نے اندیا دیا ہے کہ وزیر اعظم عبادی نے گزشتہ 24 گھنٹے ملک میں اعلی سیاسی قیادت سے ملاقاتوں میں گزارے ہیں تاکہ وہ نئی حکومت کے لیے ان کی منظوری اور حمایت حاصل کر سکیں. بیچے چلانی اور ڈبیو اے واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
موسم بہار کا قدیم تہوار نوروز پوری دنیا میں لاکھوں لوگ بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں. ان میں ایرانی, کرد, افغانی, آذری, امریکی اور وسطی ایشیا میں رہنے والے لاکھوں افراد شامل ہیں. وزیر خارجہ جان کیری نے ان تمام لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے نیا سال خوشحالی, صحت اور مسرتوں کا پیغام لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ نوروز تجدید اور مفاہمت کا دن ہے. خاندانوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے ثقافتی ورثے کو مناتے ہوئے گزرے سال کا جائزہ لیں اور آنے والے سال کی منصوبہ بندی کریں. نوروز کے موقع پر صدر اوباما نے ایرانی عوام سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے کہا,
Over the years you've heard me say that the United States was prepared to engage with Iran in a spirit of mutual interest and mutual respect.
گزشتہ کئی برسوں سے آپ مجھ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ امریکہ باہمی مفاد اور احترام کے جذبات کے ساتھ ایران کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے تیار ہے, اور ہم نے ایسا ہی کیا. پچھلے چند برسوں کے دوران ہمارے سفارتکاروں اور ایٹمی سائنسدانوں نے اپنے ایرانی ہم منصبوں کے ساتھ براہ راست مذاکرات کیے, اور پچھلے موسم گرما میں ہم اپنے عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں ایک تاریخی سمجھوتے پر پہنچ گئے. صدر اوباما نے مزید کہا کہ سمجھوتے کے مطابق ایران نے اپنے کلیدی وعدوں کا پاس کیا ہے, اپنے ایٹمی پروگرام کے اہم حصوں کو ترک کر دیا ہے, اور اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان کے ایٹمی اثاثوں کی بین الاقوامی ماہرین جانچ پڑتال کریں گے, اور یہ کہ ان کا ایٹمی پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے ہوگا. ایران کے اس طرز عمل کے جواب میں بین الاقوامی برادری نے ایران کے خلاف کچھ پابندیوں کو اٹھا لیا ہے. صدر اوباما کہتے ہیں,
Iran now has the opportunity to begin reintegrating itself with the global economy. That means more trade and investment.
ایران کے پاس اب یہ موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو عالمی معیشت کے ساتھ دوبارہ مجتمع کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید تجارت اور سرمایہ کاری, جس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے, اور نوجوان ایرانیوں کو یہ موقع ملے گا کہ دنیا میں وہ اپنی مہارت اور استعداد کی دھاک بٹھائیں اور ترقی کریں. صدر اوباما نے یہ بھی کہا کہ اس ایٹمی سمجھوتے سے امریکہ اور ایران کے درمیان تمام تنازعات حل نہیں ہو جائیں گے, باوجود کہ ہماری دونوں حکومتوں کے درمیان سنگین اختلاف رائے اب بھی موجود ہے, مگر پھر بھی ہم باقاعدگی سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. عشروں کے بعد ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں. ایرانی عوام سے خطاب کرتے ہوئے صدر اوباما نے اپنے کیوبا کے دورے کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ میرا یہ دورہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ عشروں پر محیط بے اعتمادی کے بعد بھی یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے مخالفوں کے ساتھ ایک نئے دور کا آغاز کر سکتے ہیں. صدر نے کہا کہ آپ اور آپ کے اہل خاندان موسم بہار کا یہ تہوار منا رہے ہیں۔ اس موقع پر میں امید کرتا ہوں کہ امریکیوں اور ایرانیوں کے درمیان تعلقات میں بہتری جاری رہے گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہیپیٹائٹس سی جگر کی ایسی بیماری ہے جس میں دنیا بھر میں، خاص طور پر ایشیا اور افریقہ میں، لگ بھگ 3% لوگ مبتلا ہیں۔ اگرچہ نئے علاج اور دوائیں اس مہلک وائرس کے خلاف مؤثر ہو رہی ہیں، تاہم یہ دوائیں بے حد مہنگی ہیں۔ ایسے میں محققین نے انکشاف کیا ہے کہ الرجی کے لیے استعمال ہونے والی ایک انتہائی کم قیمت دوا ہیپیٹائٹس سی میں کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ کلور سائیکلزین نصف صدی سے الرجی کے مریضوں کے علاج میں استعمال کی جا رہی ہے، لیکن امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے انکشاف کیا ہے کہ کلور سائیکلزین اور اسی قبیلے کی دیگر دوائیں ہیپیٹائٹس سی کے علاج میں بھی مؤثر ہو سکتی ہیں۔ اس ریسرچ کی تفصیل جریدے سائنس ٹرانسلیشنل میڈیسن میں شائع ہوئی ہے۔ کلور سائیکلزین اور اسی طرح کی دیگر دوائیں ہیپیٹائٹس سی کے وائرس کو جگر تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں۔ جیک لیانگ واشنگٹن کے قریب این آئی ایچ میں ذیابیطس، میدے اور گردے کے امراض سے متعلق قومی ادارے کے جگر کی بیماریوں سے متعلق شعبے کے سربراہ ہیں۔
The virus continue to infect new cells as infection goes on, so
وہ کہتے ہیں انفیکشن باقی رہے تو وائرس نئے خلیوں کو متاثر کرتا جاتا ہے، چنانچہ ہمارا خیال ہے کہ اگر ہم انفیکشن کے اس عمل کو روک لیں یا ختم کر دیں تو آخری کار متاثرہ خلیے بھی ختم ہو جائیں گے اور یوں بیماری بڑھنے نہیں پائے گی۔ ہیپیٹائٹس سی عام طور پر جنسی ذریعے سے یا متاثرہ خون استعمال کرنے سے پھیلتی ہے۔ اس سے جگر بالکل کام کرنا بند کر سکتا ہے، کینسر ہو سکتا ہے یا جگر میں سختی پیدا ہو سکتی ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ہیپیٹائٹس سی کا وائرس لیے گھوم رہے ہیں یا اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، مگر لیانگ کہتے ہیں کہ اب مؤثر علاج موجود ہے۔
But the current drugs against HCV are expensive, have side effects and are associated with drug resistance.
وہ کہتے ہیں لیکن موجودہ دوائیں مہنگی ہیں، ان کے مضر اثرات بھی ہیں اور ایک عرصے کے بعد یہ دوائیں غیر مؤثر بھی ہو جاتی ہیں، مگر ایچ پی کے خاص اثرات کے خلاف صرف یہی دوائیں مؤثر ہیں۔ چنانچہ ان مسائل کی روشنی میں میرے خیال میں اب بھی ہیپیٹائٹس کے علاج میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ ہیپیٹائٹس سی کی موجودہ دواؤں کے مہنگے ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 12 ہفتے کے کورس پر اندازاً $84,000 خرچ آتا ہے، جبکہ کلور سائیکلزین کی ایک گولی صرف 50 سینٹس میں مل جاتی ہے۔ اب محققین کا اگلا قدم یہ معلوم کرنا ہے کہ ہیپیٹائٹس کے علاج کے لیے اینٹی ہسٹامین یا الرجی کی دواؤں کی خوراک کیا ہوگی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی, ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے سید افسر امام, اور ہمارے انجینئر ہیں تھیانوے. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.